یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت، دین مبین سے تعلق ہمیں نصیب فرمایا. وقت کے امام کے حضور اس عظیم الشان سانحی کی تسلیت پیش کرنا آسان نہیں ہے. انسان کے ذہن میں صرف وہ تصور ہی آئے تو وحشت وجود پہ طاری ہونے لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ جو کچھ پیش آیا وہ کیا پیش آیا. ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں، چونکہ واقعہ 100 سال پہلے کا ہے تقریباً، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ پیش رفتہ نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس زمانے کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے. اس عمل کے دوران جو کچھ پیش آیا اس کی کوئی تصویر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تصور کرنا ہی آپ کو وحشت میں مبتلا کرے گا، یہ سوچنا آپ کو وحشت میں مبتلا کرے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کی مکمل تفصیلات جو حاصل بھی ہم نہیں کر پائیں گے، جو حاصل ہوئی ہوں ان کو بھی بیان کریں، بہت سخت ہے. لیکن بہرحال ایک تعارف کہ وہ کیا وہ لمحہ تھا، یہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، کس طرح سے انجام پایا، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ جو واقعہ اور سانحہ جنت البقیع کے اندر موجود مزاروں کے انہدام کا سانحہ، یہ سانحہ ایک اکیلا واقعہ یا ظلم نہیں تھا جو آل سعود اور وہابیت کے ذریعے سے اس زمانے میں انجام پایا ہو. گرچہ یہ اپنی ظلم کی نوعیت کے اعتبار سے سب سے بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ اکیلا واقعہ نہیں تھا. اس خاندان نے اور استکبار کی بنائی ہوئی اس جعلی فکر نے عالم اسلام پر ایسے بہت سانحات ڈھائے ہیں، بہت ظلم ڈھائے. ہم لوگ اس وقت 1922 میں تشیع کی اقتدار اور طاقت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت یہ ہے. اور میں اس اعتبار سے جب اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ تو خوش قسمت ہیں، انہوں نے تشیع کا اقتدار دیکھا ہے، اقتدار کے پیچھے وہ دور نہیں دیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ضعف کا دور تھا، کمزوری کا دور تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف تشیع کا معاملہ نہیں تھا، عالم اسلام کی کمزوری کا دور تھا. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ابتدائی کلام میں ہی کہ جنت البقیع کا سانحہ قطعاً کسی بھی صورت میں، اور اس سے ملحقہ اور سانحات کسی بھی صورت میں شیعہ اور سنی کا واقعہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ واقعہ قطعاً مسلمان اور مسلمان کے مقابلے میں موجود کفر اور استکبار کا واقعہ ہے. بہت سادہ سی بات ہے، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو سوچنے کی بھی دعوت دوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں اگر اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہوں کہ یہاں محلے میں کوئی ایک قبر ہو جو کسی محترم کی قبر ہو، اس کے اوپر ایک کتبہ لگا ہو، اس پہ رسول، اولاد رسول، ان کی مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھوں گا کیا وہ یہ جرأت کریں گے کہ اس کتبے کو ہتھوڑوں سے توڑیں؟ نعوذ باللہ تعالی. میں نے عرض کیا کہنا بہت سخت ہے، لیکن کبھی کبھی کوشش کیجئے گا آپ اپنے لمحات میں اس کو تصور کریں کہ کیا ہوا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کچھ مزار تھے، ان کے اوپر کچھ عمارتیں تھیں، کچھ مشینیں بھیجی گئیں، ان مشینوں نے ان عمارتوں کو منہدم کر دیا، صرف یہ نہیں ہوا. اس سے پہلے آل سعود نے، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی بہت تھا، اگر یہی ہوتا جو میں نے ابھی عرض کیا یہ بھی بہت تھا، میں اپنے کسی بھی اہل سنت بھائی سے پوچھتا ہوں، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تم خاموش بیٹھتے؟ قسم کھانے کو تیار ہوں میرا کوئی اہل سنت بھائی اس پہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ معاملہ قطعاً شیعہ سنی کا نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہے واللہ اس کا کوئی امکان نہیں، یہ صرف معاملہ اسلام اور اسلام کے خلاف موجود سازشوں اور دشمنیوں کا، اسلام اور اسلام کے خلاف کی جانے والی استکبار کی سرپرستی میں مصنوعی فرقوں کی سازشوں کا، یہ وہ معاملہ ہے. اس سے پہلے کیا انجام دیا اسی فرقہ آل سعود نے اور وہابیت، جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے آل سعود ایک قبیلے کا نام ہے، وہابیت ایک فکر کا نام ہے، ایک مصنوعی فرقے کا نام ہے، جس طرح سے انگریزوں نے اپنی دور میں تین بڑے فرقے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے بنائے ایک ہی زمانے میں تقریباً. تو آپ جب بھی جنت البقیع کی بات کریں تو ضرور اس کو سوچئے گا کہ اس کے سرپرست کون تھے. اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ صرف آل سعود تھے اور وہابیت تھی جنہوں نے مل کے کام کیا، ممکن ہی نہیں ہے. قطعاً ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ان کے حاکم کون تھے؟ ان کو لانے والے کون تھے؟ اس وقت پورے عالم اسلام کے اوپر طاقت کس کی تھی؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا؟ جبکہ آل سعود اور وہابیت کی مشاورت اور ایڈوائزنگ مکمل انگریز جنرلز کر رہے تھے. تاریخ میں نام موجود ہے، ایک ایک انگریز جاسوس کا نام موجود ہے جس نے آل سعود کی مدد کی ہے اس زمانے کے عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے، جس میں آپ جانتے ہیں لارنس آف عربیہ سب سے مشہور ہے. اسی طریقے سے شیکسپیئر نام کر کے تھا، ایک جان فیلبی نام کر کے تھا، ان سب لوگوں نے مل کے کام کیا. یہ انگریز جاسوس تھے، یہ ان کے ایڈوائزرز تھے جب آل سعود نے اس سانحے کو انجام دیا. تو جب اگر میں بات کروں جنت البقیع کو کس نے منہدم کیا، میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، استکبار نے کیا جس کی سرپرستی انگریز کر رہے تھے، انگلستان کر رہا تھا. آج وہ جو شرفا بنے بیٹھے، آج وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے، یہ تھے جنہوں نے ان قبروں کو منہدم کیا تھا، یہ تھے جنہوں نے ان عمارتوں کو منہدم کیا تھا. اور عمارتوں کو منہدم کیسے کیا تھا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس سے چند سال پہلے کربلا پہ حملہ ہوا تھا. کیا یہ منہدم کرنا ایسا ہوگا کہ کچھ مشینیں آئیں اور انہوں نے عمارت گرا دی، جیسے میں اور آپ مثلا نعوذ باللہ تعالی بلا تشبیہ اپنے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں ڈیمولیشنز ہوتی ہیں، کہ ایسا ہوا ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ جو مقبرے مقدس مقامات تھے وہاں پر ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے؟ اگر وہ وہاں پر ہوں گے تو یہ جو ظالم و جابر لٹیرے اندر گھسے ہوں گے، انہوں نے مقاومت نہیں کی ہوگی. جب کربلا پہ حملہ ہوا اور ان لٹیروں نے ادھر حملہ کیا تو 3000 مدافعین حرم شہید ہوئے تھے، ان کا خون بہا تھا سید الشہداء کے روضے کی دفاع کے لیے. اس کے بعد یہ سید الشہداء کے روضے میں گھسے، اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا، میں تیسری دفعہ شاید عرض کر رہا ہوں، لوٹ مار مچائی انہوں نے وہاں پر. بالکل یہی کام جنت البقیع میں ہوا. اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا. مزارات کو منہدم کرنے سے پہلے نظر آتش اور لوٹ مار مچائی گئی ہے. یہ تصور انسان کے ذہن کو ہلانے کے لیے کافی ہے. عام انسانوں کی قبور کے ساتھ اگر کوئی کام کرے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، چند سال پہلے ہم نائجیریا کے بارے میں سن رہے تھے کہ شیخ زکی کو جب اسیر کیا اس کی فوج نے، نائجیریا کی فوج نے، تو فوجیوں نے شیخ زکی کے آبائی گاؤں کے اوپر حملہ کر کے ان کے اجداد کی قبروں کو آگ لگائی. آج کو یہ بات سنتا ہے اتنے سالوں کے بعد، کسی کی قبر نہیں، شیخ زکزکی جیسے ہمارے جیسے بندے کی قبر کے اجداد کی قبور کو، تو انسان کا دل ہلنے لگتا ہے. کون ایسے سانحے کرنے والے ظالم و جابر انسان تھے؟ کربلا میں گھسے، کربلا کو نظر آتش کیا، نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ، لوٹ مار کا نشانہ بنایا، 3000 سے زیادہ لوگ زائرین اور مدافعین وہاں پر شہید ہوئے، اور نہیں معلوم کس کس علاقے میں گئے ہوں گے، اللہ جانتا ہے. کربلا ظاہر ہے صرف ایک جگہ تو نہیں ہے، وہاں تو چپے چپے کے اوپر کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے. کہاں کہاں جا کر انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد جب یہاں معاملہ آیا حجاز کی سرزمین کے اوپر، تو جنت البقیع کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر جنت المعلیٰ کی ایک ایک مزار کو منہدم کیا، جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا روضہ تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب کا روضہ وہاں پر تھا، حضرت حمزہ اور باقی شہداء کے اور مرحومین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب رسول کے مقامات وہاں پر موجود تھے، خود جنت البقیع کے اندر. مجھے تعجب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیوں خاموش ہیں اس ظلم کے اوپر؟ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اصحاب کی نام کی حرمت کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں اصحاب کی حرمت میں یہ سانحہ نظر نہیں آتا؟ جنت البقیع عظمت رکھتی ہے جنت البقیع، بی بی کے روضے کی وجہ سے، آئمہ بقیع کے روضات منورہ کی وجہ سے دوسری عظیم الشان ہستیاں وہاں پر تشریف فرمائیں۔ تو جو رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کی اولاد و اصحاب کے چاہنے والے ہیں، وہ اس سانحے پہ خاموش کیوں تھے؟ البتہ یہ عرض کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس امت اسلامیہ نے یہ 80-90 سال تو گزارے صدمے کے اندر۔ لیکن اگر مجھ جیسے انسان سے اس وقت کوئی پوچھے اب مستقبل کیا دیکھ رہا ہے، تو مجھے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے، اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ خدا کی قسم یہ روضات دوبارہ یقیناً بنیں گے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یا قطعاً اس میں کوئی شبہ نہیں، رکھیے گا اپنے دل کے اندر۔ اور ہم انشاءاللہ اگر خدا نے سعادت دی اپنی زندگی میں دیکھ کے مریں گے انشاءاللہ، کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس بچنے کا۔ البتہ یہ کہ یہ سانحہ کیسے انجام پایا، عالم اسلام کیا کر رہی تھی، تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ضعف تو یقیناً تھا کہ عالم اسلام اس وقت انگریزوں کے چنگل میں تھی۔ اگر یہ انگریزوں کے چنگل میں اتنا نہ ہوتی تو میں آپ کو قطعاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جتنی بھی فریاد اور طاقت آپ کے ذہن کے اندر جنت البقیع کے حوالے سے ہو، وہ جہاں آل سعود اور وہابیت کے خلاف اٹھائیں، اتنی ہی طاقت سے ان انگریزوں کے خلاف اور انگلستان کے استکمار کے استعبار کے خلاف اٹھانا ضروری ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ انجام پایا۔ آپ اور میں اس سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت ہندوستان کہلا رہی تھی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ان کا ہدف کربلا کے بعد، جنت المعلا کے بعد، جنت البقیع کے بعد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو لطف خدا تھا کہ تمام تر ضعف کے باوجود، تمام تر کمزوریوں کے باوجود امت اسلامیہ نے عظیم اپنے رہنماؤں مثلا محمد علی جوہر اور دوسرے لوگوں کی سرپرستی میں ایسی موومنٹس چلائیں کہ جس کے نتیجے میں اور بات آگے نہ بڑھ سکی، ورنہ آپ کے خیال میں اگلا ہدف کیا ہوتا؟ اگلا ہدف وہ ہوتا جس کو کہنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ یہ یقیناً ان کے ایجنڈے میں تھا، اور ایک ایک کر کے وہ تمام کاموں کو انجام دے رہے تھے جس کے بعد اگلا ہدف یہی ہونا قطعاً نظر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو، اس زمانے کے مسلمان لیڈرز بے بسی کے باوجود الحمدللہ رب العالمین اپنی زندگی میں ایک کام ضرور کر گئے، وہ یہ کہ جنت البقیع کے بعد وہ یہ سمجھ گئے کہ اگلا ہدف کیا ہے، اور انہوں نے پوری طاقت لگائی، پوری زور لگانے کے بعد کم از کم آل سعود کو اس اگلے ہدف سے منصرف کروا لیا، آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ میں ان مسلمانوں کی کمزوریوں کی توجیہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں آل سعود اور وہابیت کی بدبختی کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ رکنے والے نہیں تھے، یہ رکے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا رد عمل غیر معمولی زیادہ ہو گیا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے پھر۔ اور اس موقع کے اوپر انگریزوں نے دیکھا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو نہ صرف آل سعود اور وہابیت جائے گی بلکہ انگریزوں کو بھی اس سے زیادہ بدبختی میں جانا پڑے گا، اور ان کے ایجنڈاز میں بھی اور بھی بہت کچھ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ جب یہاں پہ اپنے اس ہدف کو کامیابی سے حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے سارا رخ کیا بیت المقدس کا، اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال لیا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو تھی تاریخ۔ ہم نے بہت سانحہ جھیل لیا، میں مصائب میں اس کے اوپر اور عرض کروں گا ابھی، لیکن حقیقت یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جوان یہ سمجھے کہ ہم نے 90 سال ضائع کر دیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بحمداللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہے، خداوند متعال کا لطف ہے، مسلمانوں نے اس واقعے سے اور اس سانحہ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہاں دیر لگی ہے، یقیناً دیر لگی ہے، اتنی دیر لگی کہ جنت البقیع کے باوجود بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا، اس کے باوجود بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ رد عمل نہ دکھاتے تو جو میں آپ سے نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ یہ کرتے، وہ اس مدینے کے اندر بھی ہوتا اور مکہ کے اندر بھی ہوتا، وہ وہاں پہ بھی بات جاتی، اس کو بھی نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بس یہیں پہ رہنا تھا، تو معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کیا تاریخ میں انہی کے اجداد نے خانہ کعبہ کو آگ نہیں لگائی ہے؟ کیا یہ پہلی دفعہ حملہ کر رہے ہیں؟ کیا انہی کے اجداد نے مسجد نبوی کو، اب میں کہنا بھی نہیں چاہ رہا کہ کس کس حالت میں مسجد نبوی کو رکھا ہے، کیا نہیں رکھا ہے، کیا تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے؟ یہ سب ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس وقت کے مسلمانوں نے اتنی بیداری دکھائی کہ ان سانحات کو دوبارہ ہونے سے روک لیا۔ الحمدللہ ایک اور واقعہ بہت اچھا اور اہم پیش آیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور اس کو میں اور آپ اپنی ذمہ داری کے طور پر لیں۔ ممکن ہے ہمارے جوانوں میں سے، حتیٰ بعض بزرگوں میں سے کوئی ہم سے پوچھے کہ مولانا ہم نے اپنی زندگی میں بچپنے میں جنت الوقیع کے واقعے کو اس طرح بیان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ صحیح کہنا، ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا، واقعہ تو 1925 میں ہو گیا تھا، لیکن اگر میرے جیسا آدمی جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہے کوئی مجھ سے کہے کہ تم نے جنت البقیع کے واقعے کے اوپر ایسا رد عمل، مجالس کا منعقد ہونا، جلوس کا برآمد ہونا، یہ بچپنے میں دیکھا تھا، میں کہوں گا ہاں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ہمیں ایک واقعے سے سبق ملا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر تم واقعہ نہیں دہراؤ گے اور واقعے کو یاد نہیں رکھو گے تو پھر اس سے بڑے سانحے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سے بڑے سانحے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اگر تم وہ ہو جو اس سانحے کے اثر کو مٹانا چاہ رہے ہو تو خاموش رہو، مت بولو، سانحے کا اثر مٹ جائے گا، ظالم کو پناہ مل جائے گی، جرم اور جنایت کو کوئی جرم کہنے والا نہیں بچے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگلے سانحے کے لیے تیاری کرو، اگلے واقعے کی تیاری کرو، اور کون یہ چاہے گا؟ تو اگر نہیں چاہتے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ظالم کو ظالم بولو، جرم کو جرم کہو، اور اگر 90 سال کے بعد بھی یہ جرأت میں اور تم اپنے اندر نہ لا سکیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ جنت البقیع کیسے قربان ہوئی۔ اگر 90 سال کے بعد بھی ہمارے اندر اتنی جرأت نہ آئی ہو تو سمجھ جاؤ کہ کیسے قربان ہوا ہوگا، پھر اس زمانے کے لوگوں نے بھی سکوت کر لیا ہوگا پھر۔ تو عزیزان محترم، مولا کا احسان کرم ہے، ہم لوگ ضعف کے زمانے میں نہیں ہیں، اب ہم اپنے دشمن کو بھی کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہیں۔ 120 سال پہلے جرأت کی انہوں نے، کربلا معلہ تھکائے، 3000 کو شہید کیا، کربلا میں داخل ہوئے، لوٹ مار مچائی، عمارت کو منہدم کیا، باقی میں کیا بیان کروں آپ کی خدمت، کیا آپ یہ کر سکے؟ نہیں، اب دور وہ دور نہیں ہے، اب دور رشادتوں اور شہادتوں کا دور ہے، اب دور بیداری اور تدبیر کا دور ہے۔ اب وہ وقت گیا کہ ہم پر حکومت کر رہے تھے شاعران جیسے، جب یہ سانحہ بیت المقدس، جنت البقیع، جنت المعلی، کربلا، یہ سب سانحات ہو رہے تھے، ہم پر بادشاہ حکومت کرتے تھے، شاہوں کی حکومت تھی، شاہوں کی حکومت میں یہ سب ہو سکتا ہے، جب بادشاہ حکومت کرتے ہوں، نفس پرست ہوتے ہوں، انگریزوں کے غلام ہوتے ہوں، اب سب ہو سکتا ہے، اب وہ دور نہیں ہے، اب سادات کی حکومت کا دور ہے، اب عالم اور فقیہ کی حکومت کا دور ہے۔ اللہ کا انتہائی کرم ہے، وہ رہبر معظم کی صورت میں ہو، مراجع اعظم بالاخص آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ لبنان میں عزیز اور محترم سید حسن نصر اللہ کی صورت میں ہو، یا وہ یمن میں محترم مقاوم حوثیوں کی صورت میں ہو، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اب ہم سادات کی رہنمائی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام کی عزت و سلامتی کے لیے، مزید اقتدار کے لیے، اور ان کی دشمنوں کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد عجل فرجہ۔ یا 130 سال پہلے کچھ لوگوں کو لے کر آئے، کربلا میں گھس گئے، 1979 میں امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، انقلاب کی فکر کو چپے چپے پہ پہنچایا، عراق کے اندر مراجع اعظم دامت برکاتہم الشریف، انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا، سب لوگوں کے اندر یہ بیداری آ گئی۔ اس کے بعد پوری دنیا کوشش کرتی رہی کہ ایک بار پھر وہ کر لے جو 120 سال پہلے کیا تھا۔ اس وقت انگریزوں کا اقتدار تھا، یو کے کا اقتدار تھا، اب امریکہ نے سمجھا میرا اقتدار ہے، میں کر لوں گا، وہی منصوبہ پھر بنا۔ 1990 میں کس کو پامال کرنے آئے تھے؟ امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد، آل سعود مردہ آباد، آل سعود مردہ آباد۔ یہ پوری دنیا سے کفر کا لشکر جمع کر کے لائے۔ 1990 میں ایک اتحاد تشکیل دیا 32 ممالک کا، پھر 2003 میں دوبارہ عراق کے اوپر آئے۔ میں نے جو کلپس اس زمانے میں ٹیلی ویژن پر امریکی فوجیوں کے حرم امیر المومنین کی طرف بڑھنے کے تھے دیکھے تھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کیا ارادے لے کر آئے تھے، ناکام ہوئے۔ الحمدللہ سادات کی رہنمائی میں تدبیر کی علماء نے، عوام کو کال کیا گیا، تمام ظالموں کو باہر نکال دیا گیا، امریکہ اپنے پورے اقتدار کے ساتھ حرم تک نہیں آ سکا، قبضہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ناکامی کے بعد اب انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، تکفیریوں کا راستہ، اب خود نہیں آئے، تکفیری ایجنڈوں کو لے کر آئے۔ پہلے طالبان بنائی، پھر القاعدہ بنائی، پھر داعش بنائی، ISIS بنائی، ان تمام تکفیریوں کو جمع کر کے پھر اسی ہدف سے آئے جس سے 120 سال پہلے آئے تھے، پھر وہی کرنا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں اس دفعہ وہ نہیں تھا، تو پھر اصحاب رسول کی قبریں کیوں پامال ہوئیں؟ کیا عراق میں رسول خدا کے اصحابیوں کی قبریں پامال نہیں کی ان داعشوں نے؟ یہ جو بار بار دمشق کے اندر بی بی کے روزے کے اوپر دھمکیاں بھیجتے تھے، وہ کیا دھمکیاں تھیں جن کو سن کر ہماری ملت کے چند غیور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی وہاں پر؟ یہ کیا دھمکیاں تھیں؟ یہ وہی کچھ کرنا چاہ رہے تھے جو 120 سال پہلے کر کے گئے تھے، لیکن بحمد اللہ رب العالمین خدا نے متعلقہ انتہائی احسان ہے، خدا نے ہمیں عزت و سلامتی کے دور کے اندر بھیجا ہے، عزت کے ساتھ جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ان تمام سازشوں کا مقابلہ ہوا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکے جو وہ سوچ کر اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا پڑی کہ اب وہ دور گزر گئے جب بادشاہ تھے جن کو تم لوگ اپنے اقتدار کے اندر لے کر ہم لوگوں کے خلاف سازشیں کر لیتے تھے، بلکہ اب الحمدللہ رب العالمین اب منظرنامہ پلٹنا شروع ہوا ہے، اب منظرنامہ پلٹنا شروع ہوا ہے، اور یہاں پر میری اور آپ کی چند ذمہ داریاں بہت واضح ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، لطف خدا ہے کہ مسئلہ جنت البقیع زندہ ہونا شروع ہو گیا، اس کو انہوں نے بہت دبایا، بہت چھپایا، بڑی کوشش کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین چند مخلصین اہل بیت کے چاہنے والے مسلسل اس کے اوپر محنتیں کرتے رہے، اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اب جس راستے کے اوپر میں اور آپ چل نکلے ہیں، اب الحمدللہ یہ راستہ اسی پہ رکے گا جب ہم جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اب معاملہ ایک دو شہر کا نہیں ہوگا، اب معاملہ ایک دو ملک کا بھی نہیں ہوگا۔ جو عزیزان محترم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، مجھے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس غلط فہمی کو یہاں پہ دور کروں، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، جو نہیں معلوم کیوں روز قدس اور روز بقیع کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنی توانائیاں اختلاف کے اوپر ضائع نہ کریں، یہ دونوں مقدس هدف ہیں، دونوں کا محور اسلام اور اسلام کے مقدسات، آپ استکبار کی سازشوں کا شکار مت ہوں، آپ کیوں ان دونوں کے مقابلے میں اپنی زندگیوں کو برباد کریں گے، اور آپ اور میں پوری توانائیاں اپنی استعمال کریں، جس طرح روز قدس اہم ہے ہمارے لیے اور اس کے اوپر ہماری توانائیاں لگیں، بحمد اللہ دیکھیے ہم نے 30 سال 40 سال اس کے اوپر محنت کی، کیا آج نتیجہ نہیں نکل رہا وہاں پہ؟ کیا آج فلسطینی قوم کے اندر بیداری نہیں آئی؟ کیا آج اسرائیلی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں ہوئے؟ لبنانیوں کے سامنے بھی اسرائیلیوں نے گھٹنے ٹیکے، فلسطینیوں کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکے، آج فلسطین کے اندر مقبوضہ جو بیٹھے غاصب صہیونی وہ اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن و امان چاہیے ورنہ ہم چھوڑ جائیں گے یہاں سے۔ 40 سال جب ہر سال روز قدس کے اوپر محنت کی تو بالآخر ثمر نکل آیا نا، بالآخر نتیجہ نکلنا شروع ہوا، تو عزیزان محترم بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے روز بقیع کے اوپر بھی محنت کرو، اس محاذ پہ بھی محنت کرو تاکہ ہم ایک اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں، اس محاذ پہ بھی محنت کرو تاکہ ہم نتیجے تک پہنچیں، اور عزیزو اب تو نتائج ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے حاصل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ 1922 میں بیٹھے ہیں یہاں پر، اگر ہم 1912 میں بھی ہوتے اور ہم سے کوئی یہ کہتا کہ آل سعود جانے والی ہے اور اس کے چاروں طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پر اس کو بھیجا جا سکتا ہے، ہم 1912 میں بھی یقین نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو اگر آپ میری اس صلاحیت کے اوپر تھوڑا بہت اعتماد کریں گے، میں سالوں سے سیاسی تجزیہ و تحلیل میں مشغول ہوں اور دنیا کی آرمی اس کو تھوڑا بہت پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ مصلحت کچھ اور ہے کہ اس وقت اہل بیت کے چاہنے والے مدینہ نہیں پہنچنا چاہ رہے، اگر پہنچنا چاہیں، میں بار بار قسم نہیں کھاؤں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہفتوں کا نہیں ہے، یہ پھر اگر پہنچنا چاہیں یہ دنوں کا معاملہ ہے، صرف چند دنوں کا معاملہ ہوگا اگر پہنچنا چاہیں، نہیں پہنچنا چاہ رہے یہ وجہ کچھ اور ہے۔ تو آل سعود کا گرنا اس وقت ون آف دا آپشنز نہیں ہے، انایویٹیبل آپشن ہے، ناقابل اجتناب ہے، اس کا گرنا یقینی ہے۔ کیوں اس وقت یہ مصلحت ہے کہ تھوڑا رکا جائے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر گرانا چاہیں، اگر گرانا چاہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں معاملہ ہفتوں کا نہیں ہے، پھر یہ معاملہ چند دنوں کا، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، یہ پروسیس ایک خاص مرحلے سے گزرے گا، اس کی اسپیڈ سلو ہو سکتی ہے اور اس کی اسپیڈ تیز بھی ہو سکتی ہے، یہ کچھ حادثات ایسے بھی آ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ اسپیڈ اچانک تیز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس روٹین پہ اس وقت چل رہے ہیں اسی میں چلتے رہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ ظالم اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح رہبر معظم نے ایک جملہ بہت بڑا کہا تھا نا، اس میں وہ یہ جملہ چھپا ہوا ہے۔ رہبر معظم نے ایک جملہ کہا، انہوں نے جوانوں کو دیکھ کر کہا کہ یقیناً آپ لوگ بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے۔ تو اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جوان بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے تو قطعاً جنت البقیع تعمیر ہو چکا ہوگا، ہو چکا ہوگا۔ یا پروردگار، انشاءاللہ عزت اور سلامتی کی راہ میں ہمیں اپنی جانیں نثار کرنے کی سعادت نصیب فرما انشاءاللہ۔ یہ سب کام آسانی سے نہیں ہوئے، جو اب تک بھی ہوئے ہیں وہ آسانی سے نہیں ہوئے، وہ مشکل سے ہوئے ہیں، اس میں جانیں قربان ہوئی ہیں، ہر محاذ پہ جانیں قربان ہوئی ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی جانیں قربان ہوئی ہیں۔ کوئی کامیابی بغیر مشکلات جھیلے نہیں آتی ہے، کوئی ایسی کامیابی جس کا تعلق عزت اور اقتدار سے ہو وہ خون بہائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو قوم قربانی نہیں دے سکتی وہ قوم سرنگوں ہوتی ہے، اس کو بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے، اور جو قوم قربانیاں دیتی ہیں، قومیں قربانیاں دیتی ہیں، ان کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ بحمدللہ رب العالمین، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ 40 سال 45 سال پہلے کی تشیع اور آج کی تشیع میں ہم کون سی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ان کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو میں بہت اطمینان سے ایک بات کہوں گا، وہ ایک بہت بڑا عنصر جس نے ہمیں یہ کامیابیاں دکھائی ہیں وہ یہ کہ اب ہم صرف شہادت کو کتابوں میں نہیں دیکھتے، اب صرف شہید کے اوپر رو کر معاملے کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اب ہم شہید ہونا بھی پسند کرتے ہیں، ہونا بھی چاہتے ہیں۔ پہلے ہم سید الشہداء کا نام لیتے تھے، سید الشہداء پہ گریہ کرتے تھے، لیکن کتنے لوگ تھے یہ آرزو کرتے تھے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، یہ فرق ہے۔ اب قوموں نے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ عزت شہادت کے اندر ہے، عزت عزت سے موت دینے کے اندر ہے۔ اور آپ اور میں نے اگر اس بات کو سیکھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کا خوف آپ کے دلوں سے نکل گیا۔ جس قوم کے دل سے موت کا خوف نکل جائے اسے کوئی دشمن نہیں ہرا سکتا، یہ قطعاً دنیا کا ایک اصول ہے، آخرت کا اصول ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، موت کا خوف لوگوں کو ہراتا ہے۔ لَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کیوں خدا نے متعال نے لکھا سورہ جمعہ کے اندر، یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو موت کے بعد کیا جھیلنا ہے، اور یقیناً سید الشہداء کا چاہنے والا موت کی آرزو کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے موت کے بعد کیا نصیب ہونے والا ہے۔ ابھی جو کلام پڑھے گئے وہ شاگرد تھے ہمارے شہید صفت جعفر صاحب کے، صفت جعفر صاحب کا تذکرہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہادت کو پاکستانی معاشرے کے اندر اور زیادہ زندہ کرنے میں اس شہید کا بھی بہت ہاتھ ہے جس نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کو اعلان کیا کہ میں شہید ہوں گا۔ اور اسی طرح سے علامہ شہید عارف حسین حسینی اور بزرگان کے جو شہید ہوئے، اور ہمارے وہ جوان اور بوڑھے بھی حتیٰ کہ جو سڑکوں کے اوپر شہید ہوئے، انہی سڑکوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح علم اٹھائے ہوئے ہمارے جوان شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تو جو جب قومیں شہادتوں کو قبول کر لیتی ہیں عزتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب جنت البقیع مسمار نہیں رہے گا، اب یہ آباد ہوگا، چونکہ اس کے پیچھے شہیدوں نے خون دینا شروع کر دیا ہے، قاسم سلیمانی جیسے لوگوں نے، ابو مہدی جیسے لوگوں نے جب یہ پاکیزہ خون بہنے لگے نا تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اب کامیابی کا دور آ گیا, اب فتح کا دور آ گیا. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ پیچھے مت ہٹیں, پیچھے نہیں ہٹیں, نہ کہ آپ کے پیچھے ہٹنے سے کوئی نقصان ہوگا. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میرا جیسا کوئی بھی اگر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا اب نقصان نہیں ہوگا, ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ ہوگا اور لوگ آ جائیں گے ہماری جگہ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ عزت کا دور ہے, یہ عزت کا دور ایک دو لوگوں کے پیچھے ہٹنے سے ختم نہیں ہوگا. وہ پیچھے رہ جائے گا جو پیچھے ہٹے گا, باقی اور لوگ آ جائیں گے یہاں. تو آپ اور میں اپنے کردار کو پہچانیں. میں نے بڑا وقت دیا آپ کا, لیکن عزیزان محترم یہ سانحہ ہے ہی ایسا, یہ سانحہ بڑا عجیب سا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ سیدہ کے گھر تک بھی آئے تھے, تو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ہم بتاتے ہیں تو جو مانتے ہیں وہ تو مان لیتے ہیں اور غم کرتے ہیں, سروں کو پیٹتے ہیں, گریا کرتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نبی زادی کے گھر میں ایسے داخل ہو جائے. تو شاید خدا نے جنت البقیع کا سانحہ اس لیے کیا ہو کہ جو نہ مانتا ہو اس کو یہ پوچھے کہ یہ بتا کہ سیدہ کی قبر کو مسمار کس نے کیا. اللہ اکبر, تصور وحشتناک ہے کہ کچھ لوگ گھسے سیدہ کے روزے کو مسمار کیا ہے. نعوذ باللہ تعالی, دسیوں اصحاب کے روزے, بی بی ام البنین کا روضہ. عزیزو دنیا کیا دنیا ہے, وہ بی بی جو سالوں گریا کرتی رہی ہیں. اس دنیا کا قانون بڑا عجیب قانون ہے. اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ فضیلت دی ہے کہ مظلوموں کی یاد میں آنسو بہائیں. میں چند جملے بس عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک اور حرارت اٹھے, اور انشاءاللہ اس حرارت کے ہمراہ میں اور آپ اپنے فریضوں کو انجام دے سکیں. عجز و کائنات کا وہ کیسا سخت وقت ہوگا جب علی شیر خدا جیسا کوئی منظر دیکھ رہا تھا. میری معلوم امام وقت پہ کیا گزری ہوگی جب جنت البقیع مسمار ہو رہا ہو. نہیں معلوم کیا سانحہ ہوا ہوگا. آج تو عجیب روایت ہے ہمارے پاس, کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ علی زندگی میں سخت وقت کون سا ہے. امیر المومنین نے عجیب جملہ فرمایا, امیر المومنین نے فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے. تم کچھ نہ کر سکو, سلام ہو ہمارا مولا امیر المومنین کی ذات پر, سلام ہو بی بی زینب کبریٰ, بی بی ام کلثوم, امام حسنین کی ذات پر جن کے سامنے ان کی مادر گرامی کو. یا اللہ, نہیں معلوم وہ کون سے ظالم ہوں گے جو اہل بیت کے روضے میں داخل ہوئے ہوں گے, دیواروں کو گراتے تھے, قبروں کے صندوقوں کو توڑتے تھے. نہیں معلوم وہ عظیم الشان لوگ کون ہوں گے جنہوں نے ان موقعوں کے اوپر اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہوں گی, اور وہ لوگ جو جانوں کی قربانیاں دے رہے ہوں گے, وہ 3000 جو کربلا میں شہید ہوئے, جو سینکڑوں ہزاروں مدینہ منورہ میں شہید ہوئے, یہ جب شہید ہو رہے ہوں گے تو اپنے اندر سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہ کہہ رہے ہوں گے اے سیدہ کل ہم نہ تھے جب آپ کے گھر پہ حملہ ہوا.
آج جانے دیں گے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کل کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا لیکن آج اہل بیت کے چاہنے والے انہیں جانے دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی انہی غم کے صدقے میں، انہی آنسوؤں کے صدقے میں خدا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ یہ توفیق دے گا کہ انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر شدہ روضوں کے اندر داخل ہوں گے، انشاءاللہ ان مشاہد کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا جنہوں نے یہ سانحے انجام دیے جنت البقیع جنت المعلیٰ کربلا معلیٰ کا، اے پاک پروردگار ان تمام ظالموں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار آج تک جو آل سعود و وہابیت اور انگریزوں کا اقتدار موجود ہے امریکہ کی صورت میں، ان تمام مستکبرین کو نیست و نابود فرما۔ اے خدایا ان کو ذلت و خاری کے دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے مقابلے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو جنت البقیع کی عظمت کو بحال کرنا چاہتے ہیں فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے خدایا یمن کے مسلمانوں کو، یمن کے جری و بہادر نڈر مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدایا جو تمام سادات تمام رہنما عالم اسلام کے اندر چاہے تشیع سے ہوں چاہے تسنن سے ہوں جنت البقیع کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کو عزت و سلامتی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی کی مظلومیت کا، اولاد نبی کی مظلومیت کا، مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی نصیب فرما، اور اس اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کفر اور تکفیریت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے خدایا مظلومیت اہل بیت کا صدقہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔